الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مبلغ ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان، بالخصوص نوجوان، برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
بھائیو، سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 ابدال ہیں، ان کی برکت سے زمین قائم ہے اور انہی کی برکت سے تم پر بارش برسائی جاتی ہے اور ان کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں اور ان کی برکتوں سے مسائل حل ہوتے ہیں اور معاملات حل ہوتے ہیں اور زمین بھی ان سے قائم ہے اور بارش بھی ان کی برکت سے برستی ہے اور امدادیں بھی کی جاتی ہیں، مصائب و عالم ٹلتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی کہ وہ کس مقام پر فائز ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خوشنودی کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا. اب یہ نہیں پتا چل سکتا کہ کس نیکی سے رب راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے جس نیکی کو ہم بہت چھوٹا تصور کریں وہی اللہ کی خوشنودی کا باعث ہو جائے، جس گناہ کو ہم بہت ہی ہلکا تصور کریں اور وہی گناہ اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کا سبب بن جائے، اور جس بندے کو ہم حقیر جانیں، اس کی توہین کریں، اس کو نو لفٹ کریں، وہی بندہ اللہ کا ولی ہو. کیونکہ اللہ نے تو پوشیدہ رکھا ہے، تو ہر ایک کی ولایت جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات خود اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا کیا مقام ہے. تمہارا یہ کہ اللہ تعالی کے نیک بندے اولیاء کرام ہر وقت ہوتے ہیں، اس لیے یہ پوشیدہ رکھنے میں ایک راز یہ ہے کہ ہر نیکی بندہ کرتا رہے کہ شاید اس نیکی سے رب راضی ہو جائے، شاید اس نیکی سے راضی ہو جائے، شاید اسی مستحب کام سے رب راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ میری اشراق میری مغفرت کا سبب بن جائے، نہ کوئی نیک کام نہ چھوڑے. اسی طرح کس گناہ سے رب ناراض ہو جائے تو بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے. ورنہ یہ طے ہو جائے کہ چھوٹے گناہوں سے رب ناراض نہیں ہوتا، صرف بڑے گناہوں سے ناراض ہوتا تو چھوٹے گناہ سبھی کریں گے کہ چلو بھائی چھوٹے گناہ کی چھوٹ ہے تو پھر وہ گناہ گناہ ہی نہ رہا. تو اس لیے بندہ ہر گناہ سے ڈرتا رہے کہ کس گناہ سے نہ جانے گرفت ہو جائے. اور اسی طرح اللہ کے ہر نیک بندے کی جو بظاہر پابند شریعت ہے اس کی رعایت کرے، اس کی تعظیم کرے کہ نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. یہ بالکل صحیح عرض کرتا ہوں کہ پتہ نہیں چلتا، کیا معلوم کہ ہمارے پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ کتب وقت ہو یا ابدال ہو یا اوتاد ہو یا اپنے وقت کا غوث ہو، کیا ہو یہ پتہ نہیں چلتا. بعضوں کو شہرت بھی ہوئی، بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کو شہرت حاصل ہوئی، ان کی ولایت مشہور ہوئی، اور بے شمار اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کی ولایت مشہور نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات اولیاء کرام اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بھی ایسی حرکتیں فرماتے ہیں کہ جس سے لوگ ان سے دور بھاگیں، ان کے مزاج ہوتے ہیں کہ وہ اپنے قریب نہیں آنے، تو وہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ لوگ ان سے بھاگتے ہیں. بہرحال ہے کہ ہمیں ہر نیک بندے کی جو شریعت کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے، اس کی رعایت کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کی تحقیر نہیں کرنی، اس سے عداوت نہیں باندھنی، اس کی توہین نہیں کرنی. کیا معلوم کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی کی صورت بن جائے. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو کوئی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. تو اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو جنگ کا چیلنج فرما رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ رب سے کون بچے گا. تو صحیح بات ہے کہ جس کی شامت آتی ہے، جس کی ہلاکت اس کا مقدر بنتی ہے، وہ کسی ولی سے دشمنی کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، بڑا ذہین طالب علم تھا، اس کو اپنی ذہانت پر بڑا ناز تھا. تو اس بے وقوف مولوی نے یہ کہہ دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، اب مجھے تو ان سے زیادہ یاد ہیں، اس لیے میں ان سے افضل ہوں. ان کے استاد صاحب جو اولیاء کرام سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور امام اعظم تو پھر ولیوں کے سردار ہیں، ان کی تو کیا بات ہے، تو امام اعظم سے بھی ان کو بڑا پیار تھا. تو ان کے استاد صاحب نے حکم دیا کہ اس نالائق کو نکال دو مدرسے سے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان قریب ایسا معلوم ہوتا کہ یہ مرتد ہو جائے گا. چنانچہ اس کو مدرسے سے نکال دیا گیا، اور ایک ہی ہفتے کے اندر اندر وہ قادیانی ہو گیا. تو کسی نے اس بزرگ سے، اس عالم صاحب سے پوچھا، حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ کافر ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ جس وقت مجھے اطلاع ملی کہ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخی کی، تو اسی وقت مجھے بخاری شریف کی یہ حدیث یاد آ گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی. اس حدیث کو کہتے ہیں کہ زبان حق کے ترجمان تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، لیکن فرمان خدا رحمان جل جلالہ کا ہو. تو میرے سامنے بخاری شریف کی حدیث آ گئی، جو کوئی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. تو یوں میں سمجھ گیا کہ اس نے امام اعظم حنیفہ جیسے اللہ کے ولی کی توہین کی، اور اپنے آپ کو ان سے افضل کا، اور ان کے علم کو گھٹانے کی کوشش کی کہ صرف 17 حدیثیں یاد تھی. تو اس لیے میں نے اس حدیث کے تحت یہ سمجھا کہ ضرور یہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا، کیونکہ جب کسی سے جنگ ہوتی ہے کسی کی بھی، تو مد مقابل یہی کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، اور بڑے سے بڑا نقصان پہنچایا جائے. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو یہ سب سمجھتے ہیں کہ فریقین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا دیا جائے. تو اب یہ کہ جب عوام آپس میں لڑتے ہیں اور زیادہ زیادہ نقصان پہنچانے پر آتے ہیں تو جان لے لیتے ہیں، گھر بار جلا دیتے ہیں، مال جلا دیتے ہیں، اور جان بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جان سب سے بڑی مانی جاتی ہے. تو وہ فریق جان لے لیتا ہے سامنے والا اپنے مد مقابل کی، یا اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے، ایمان سب سے اعلیٰ. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے جنگ فرماتا ہے تو پھر جس سے اللہ نے جنگ فرمائی تو بھلا اس بد نصیب کا ایمان کب سلامت بچے گا؟ تو معلوم ہوا کہ کسی ولی اللہ سے دشمنی سے ایمان کی تباہی کا امکان پیدا ہو گیا. تو اس لیے ہر نیک بندے کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے, کسی کو حقیر جان کر اس کی توہین نہ کی جائے, اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. بھلے اپنا حلقہ احباب میں ہے, اپنا دوست ہے, اپنے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے. یعنی ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, کسی کی نقل اتارتے ہیں, کسی کو جیسے عام دوستوں میں بازاری الفاظ میں فلم چڑھاتے ہیں لوگ, یہ مزاری الفاظ میں بولتے ہیں, تو اس طرح جو ہم لوگ کرتے اپنے ساتھ جو عیسائی بھائی ہیں ان کا, جو بیچارہ سیدھا ہے یا حق لاتا ہے یا زیادہ ذہین ہمیں نظر نہیں آتا, تو ہم اس کا مذاق بناتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ بیچارہ جھیپ مٹانے کے لیے ہنس لیتا ہے, لیکن اندر اندر اس کا دل پڑتا رہتا ہے. اب کیا معلوم کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل مقبول ہو چکا ہو اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ ولایت پر فائز ہو, جس کا خود اسے بھی علم نہ ہو اور اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے. تو یہ بڑا پیارا اور پاکیزہ اصول ہے کہ ہر مسلمان کی رعایت کرنی چاہیے, ہر نیک بندے کی رعایت کرنی چاہیے, اس کی تعظیم و توقیر بجا لانی چاہیے, علماء اور مشائخ کی تعظیم و توقیر بجا لانی چاہیے, اولیاء کرام کی تعظیم و توقیر بجا لانی چاہیے. جب ہم انشاءاللہ سب کی تعظیم بجا لائیں گے, سب کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, سب کے ساتھ رعایت کریں گے اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر تصور کریں گے, تو انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے مدنی رنگ میں رنگ جائے گا. اور اگر ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو ہی ہوشیار سمجھیں گے, جیسے اس شاگرد نارشید نے امام اعظم سے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اس لیے عاجزی بہت بڑی سعادت ہے اور عاجزی بہت بڑی سنت بھی ہے. الفاظ میں عاجزی تو عام طور پہ ہوتی ہے کہ میں بس حقیر ہوں, فقیر ہوں, میں تو گناہگار ہوں, عاجز ہوں, اور اگر کوئی گناہگار یا عاجز یا فقیر یا حقیر کہہ دے تو پھر اس کے ساتھ پشتے کھنگال لیں, تو ہماری کیا زبانی کلامی عاجزی ہوتی ہے. مزاج میں عاجزی اور قلب کی گہرائیوں میں عاجزی کا دور دور تک نام و نشان نہیں. تو حقیقی عاجزی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں ہیں. جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی. سنجار میں ایک آدمی تھا جو بزرگوں کا ادب نہیں کرتا تھا, بلکہ ان کی شان میں بکواس بھی کر لیتا تھا, تانا تشنی کر لیتا تھا. وہ سخت بیمار ہوا, یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گیا, مگر وہ بات چیت کرنے پر قدرت تھا, ابھی اس کی زبان بند نہیں ہوئی تھی. لوگ اسے کلمہ تلقین کرتے تھے لیکن وہ کلمہ پڑھ نہیں پاتا تھا. چنانچہ پریشان ہو کر لوگوں نے اس زمانے کے ولی حضرت سیدنا سوید سنجاری رحمت اللہ علیہ کو جا کر احوال بتایا اور انہیں درخواست کی کہ آپ کرم فرمائیے اور کوئی صورت نکالیے کہ اس کو کلمہ نصیب ہو جائے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے کے لوگوں کو ایمان کا کتنا مطلب خیال ہوتا تھا, اور آج کل غالباً اس کا یہ تصور نہیں رہا. اب تو اسپتال میں طرح طرح کی نلکیاں لگی ہوتی ہیں اور بندہ دم توڑ دیتا ہے, بڑی بری موتیں ہو رہی ہیں. پہلے کے لوگوں کو دیکھو کتنی فکر تھی کہ یار یہ کلمہ نہیں پڑتا, اس کو بس کسی طرح بھی کلمہ نصیب ہو جائے تو بھاگے بھاگے وہ اللہ والے کے پاس گئے, اور ہم لوگ بھاگے بھاگے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی حالت اور خراب ہو رہی ہے, ذرا اس سے بڑے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. تو وہ روحانی ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ولی اللہ کے پاس پہنچے, تو وہ اللہ کے ولی تشریف لے آئے اور انہوں نے مراقبہ کیا. کچھ دیر کے بعد جب حضرت سوید سنجاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مراقبے سے سر اٹھایا تو اس شخص نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلسل وہ کلمہ شہادت کا ورد کرنے لگا. لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی, تو لوگوں نے تجسس کے ساتھ عرض کیا کہ حضور آخر آپ نے کون سا عمل کیا, ہمیں بھی ارشاد فرما دیجیے, یا اس کا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مطلب اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا. تو سیدنا شیخ سوید سنجاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ چونکہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کی شان میں بے ادبی کیا کرتا تھا, اس وجہ سے اس کی زبان کو کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیا گیا تھا. اور میں نے اللہ کی عطا سے جب یہ بات جانی کہ یہ مطلب ولیوں کا گستاخ رہا ہے, تو بارگاہ خداوندی میں اس کی سفارش کی، یا اللہ تو اسے معاف فرما دے. تو مجھ سے فرمایا گیا کہ ہم نے تیری سفارش تو قبول کی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے جن ولیوں کی شان میں یہ بے ادبی کیا کرتا تھا وہ بھی اسے معاف کر دیں. یہ ارشاد سن کر میں نے روحانی طور پر حضرت سیدنا معروف کرخی، حضرت سیدنا سری سقطی، حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ اجمعین سے رابطہ قائم کیا، اور اس شخص کی طرف سے میں نے ان سے معافی طلب کی، تو وہ اولیاء کرام راضی ہو گئے اور معاف فرما دیا. تو اس طرح اس کو کلمہ نصیب ہو گیا. اب وہی شخص جو اب کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کہنے لگا کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا تھا تو ایک سیاہ رنگ کی چیز میری زبان پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تیری بد زبانی ہوں. اس کے بعد ایک چمکتا ہوا نور آیا، اس نے اس بلا کو دفع کر دیا، اور اس نور نے مجھ سے کہا کہ میں اولیاء کرام کی رضا مندی ہوں. پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان نورانی گھوڑے نظر آ رہے ہیں جن کے سوار بھی نورانی ہیں، اور یہ سب ہیبت زدہ ہو کر سر نگو ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبح القدوس رب الملائکۃ وحضور. پھر وہ شخص آخر دم تک کلمہ شہادت پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اسی پر اس کا خاتمہ ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ گستاخ اولیاء اور ولیوں سے بے ادبی کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملتی ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. یہ تو خوش نصیبی اس کی کے زمانے کے ولی اس کے سرانے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے یہ جان لیا کہ یہ ولیوں کا بے ادب، ورنہ عوام کو تو نہیں پتا تھا. اور ساتھ ہی وہ اتنا روحانی تصرف رکھتے تھے کہ دیگر اولیاء کرام سے انہوں نے رابطہ کر لیا اور ان سے بھی معافی دلوا دی. تو اب یہ تو اس کی خوشبختی تھی، ورنہ اس دور میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے اولیاء کرام ہمیں کہاں سے نظر آئے، ہم کس کے پاس جائیں. تو اس لیے ہمیں اپنی زبان اور اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. صحابہ کرام، اولیاء کرام اور مقدس بزرگوں کے معاملے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے اور اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. اپنے دل میں بھی ان حضرات قدسیہ کے معاملے میں کوئی وسوسہ پالنا نہیں چاہیے. بڑے اختیارات ہیں ان حضرات کو، یہ ہماری امدادیں کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، یہ ہماری فریادیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے سے، ان کو دلوں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں، غیب کی خبریں مل جاتی ہیں. یہ سب ہمیں نظریات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اولیاء کرام کو اپنی طرح بے بس سمجھیں، اپنی طرح بے کس اور مجبور سمجھیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح ہماری بے ادبی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے جنگ فرمائے. اللہ نہ کرے ہم سے جنگ ہو جائے اور ہم پھر ایمان گنوا بیٹھے. تو اس لیے جو جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے عقائد تعلیم فرمائے، اولیاء کرام کے آداب تعلیم فرمائے، بس ان کو پکڑ کے رکھنا چاہیے اور بھی ادھر ادھر جانا نہیں چاہیے. مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں یکدر گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ایک دروازہ پکڑ لیا جائے، دور پر فتن ہے. میں نے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا دامن پکڑا، دروازہ پکڑا اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، انہیں اپنا معیار بنا لیا، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ ان کے جو نظریات وہی میرے نظریات، ان کے جو عقائد وہی میرے عقائد، قرآن کی تفسیر انہیں جو سمجھ میں آئی بس وہی میری سمجھ، حدیثوں کے معنی جو انہوں نے سمجھے وہی میری سمجھ. یہ ایک مطلب آئیڈیل کی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب معیار بنا لیا آئیڈیل تو بس وہ جب حکم ہو کہ چھلانگ لگاؤ اس کنویں میں تو اس کی گہرائی دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے بندہ کود جائے اور جو کہے اس کو مان ڈالے. پھر عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. دوبارہ یہ کہ بزرگوں سے محبت کا صلہ بہت ملے گا انشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو میں نے امام اہل سنت سے محبت کی ہے تو انشاءاللہ میرا حشر ان کے ساتھ ہوگا. انہوں نے حضور غوث اعظم سے محبت کی ہے تو ان کا حشر غوث پاک کے ساتھ ہوگا. اور غوث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان تھے تو ان کا حشر یہ سرکار کے ساتھ ہوگا, سرکار کے ساتھ اٹھیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کڑی ملتے ملتے اپنی لائن سرکار سے مل گئی. اور پھر انشاءاللہ عالم یہ ہوگا, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو بزرگوں سے محبت کا صلہ, ان کی خدمت کا صلہ. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے 100 سال تک عبادت کی, بہت عابد و زاہد تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے تو بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں لیکن میری بخشش کا جو سبب ہوا وہ میری عبادتیں اور ریاضتیں نہیں ہوئی, بلکہ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت کیا کرتا تھا تو وہ خدمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے میری بخشش ہوئی. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بزرگان دین سے عقیدت, مشائخ سے عقیدت کیا رنگ رکھی. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اور مشائخ جب پل صراط پار کر رہے ہوں گے تو ان کی چادروں کے سرے لٹک رہے ہوں گے اور ان سروں سے کافی لوگ لٹکے ہوئے ہوں گے جو ان کی چادریں پکڑ پکڑ کے پل صراط کو عبور کر جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ علماء کرام جو اہل حق ہیں ان کا کتنا عظیم رتبہ ہے, اور ان سے جو عقیدت رکھیں گے, ان سے محبت رکھیں گے, ان کی خدمت کریں گے, ان کی جناب میں گستاخیاں نہیں کریں گے بلکہ ان کی تعظیم و توقیر بجا لائیں گے, ان کو پل صراط عبور کرنے میں کتنی آسانی ہو جائے گی. کہ اپنے اپنے عالم یا اپنے اپنے مرشد یا اپنے اپنے ایسے بزرگ کہ جس سے ان کو عقیدت ہوگی, ان کی چادروں کے دامن سے لٹک کر وہ پل صراط پار کر جائیں گے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک بار ایک نوجوان جو کہ بہت بڑا فاسق اور گناہگار تھا, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں فوت ہو گیا. خواب میں اسے کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو بڑا مطلب خطرناک آدمی تھا, بدماش تھا. تو اس خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ آخر تیری بخشش کا سبب کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ میں واقعی تھا تو سخت گناہگار, مگر ایک بار حضرت خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے, جن کا مزار شریف ملتان میں مرجع خلائق ہے, تو بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تشریف لیے جا رہے تھے تو میں نے نہایت کی عقیدت سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا تو بس اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ چومنے کی برکت سے میری بخشش فرما دی. رحمت حق بہانہ میں ہی, اللہ کی رحمت قیمت نہیں طلب کرتی, اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی. ایک شخص جو بہت ہی بد کردار تھا, انتقال کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میری مغفرت ہو گئی ہے. تو پوچھا کہ سبب, تو بتایا کہ صرف ایک لمحہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ادب کر لیا, اس ادب کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا. وہ ادب کیا کہ جو تیری بخشش کا سبب بنا؟ کہنے لگا کہ ایک بار میں دریائے دیجلہ پر ہاتھ پاؤں دھونے گیا, یہ دیجلہ بغداد شریف کا مشہور مطلب دریا ہے, تو میں دیجلہ پر ہاتھ پاؤں دھونے گیا اتفاق سے. وہاں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دریا پر وضو فرما رہے تھے, تو میں اوپر کی جانب بیٹھا ہوا تھا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھلان کی طرف بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ میں اللہ کے ولی سے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ اللہ کے مقبول بندے امام احمد بن حنبل جیسی ہستی مجھ سے نیچے ہے, تو یہ تو ادب کے خلاف ہے, نیچے مجھے ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ میں نے سوچا کہ میں یہاں ہاتھ منہ دھوں گا تو میرا دھوبن بہتا ہوا, مجھ گناہگار کے ہاتھ پاؤں کا دھوبن بہتا ہوا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائے گا, کہ میں اونچائی کی طرف ہوں، یہ ڈھلان کی طرف ہے، تو میرے گندے دھوون سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ولی کامل وضو کرے، یہ نہیں ہو سکتا. میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی اور میں ادب کرتے ہوئے ان کی تعظیم بجا لاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا کہ میں اس اللہ کے ولی سے اوپر نہیں بیٹھوں گا اور اپنے دھوون سے ان کو وضو نہیں کرنے دوں گا. چنانچہ میں نیچے کی طرف آ گیا اور وہ اوپر مجھ سے اب ہو گئے، میں اور مزید مطلب ڈھلان کی طرف آ گیا، وہ مجھ سے اوپر ہو گیا، تو وہ وضو فرماتے رہے، میں اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر چلا گیا، تو مجھے پتا بھی نہیں تھا. وہ تو بعد میں مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا وہ لمحے بھر کا ادب میری بخشش کا سبب بن گیا. تو معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کا ادب اور تعظیم یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ہمیں چونکہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ ولی ہے، وہ ولی ہے، یہ ولی ہے، اب یہ کہ پتا نہیں، تو اس لیے ہر ایک کے بارے میں ہمیں اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ کیا پتا یہ اللہ کا ولی ہو، کیا پتا وہی اللہ کا ولی ہو، کیا پتا ابھی دروازے پر جس کو میں حقارت سے دیکھ کر آیا وہی اللہ کا ولی ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو چکا ہو، نہ اس کو پتا نہ مجھے پتا. ہر ایک نیک بندے کی رعایت کرنی چاہیے. تو یہ نیک بندہ خوش عقیدہ ہو وہی مطلب ولایت پا سکتا ہے، عقیدہ درست ہو. اگر معاذ اللہ اس کا عقیدہ درست نہیں، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے یا ولیوں کا گستاخ ہے، اب وہ ولی نہیں، اس کی تعظیم اور رعایت نہیں ہوگی. تعظیم کے لیے عقیدہ پہلی شرط. تمہارا یہ کہ ہر مسلمان صاحب ایمان کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو سب سے گناہگار تصور کرنا چاہیے، زبان سے نہیں صرف عملی طور پر تصور کرنا چاہیے. جیسا کہ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں آ کر کوئی اعلان کرے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہگار جو ہے، سب سے بڑا گناہگار، وہ سب سے پہلے مسجد سے باہر نکل جائے، تو مسجد میں دروازے کی طرف لپکوں گا. اگر کوئی طاقت میں مجھ سے بڑھ کر ہوا اور مجھے دھکیل کر نکل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سے پہلے میں ہی نکلوں گا. یعنی انتصارن فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اعلان کرے کہ سب سے بڑا گناہگار کون ہے تو سب سے پہلے میرا ہی ہاتھ اٹھے گا کہ سب سے بڑا گنہگار مجھے کہتے ہیں. جیسا کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں مکان. انہیں عظمت میں، شان میں، عبادت میں، مقام میں، مرتبے میں، نبوت میں، ہر فضیلت میں یا رسول اللہ آپ لاثانی ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں. تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں مقام، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں. انہیں جس طرح آپ مقام و منصب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، آپ کے جیسا کوئی نہیں، اسی طرح گناہ گاروں میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے. جس طرح آپ سب سے بڑے عظمت میں، اس طرح گناہوں میں سب سے بڑا میں ہوں. وہ کہنے والا کہتا ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں. تیرے عفو و کرم کا شہید ہو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رحمت نشان ملتا ہے کہ میری شفاعت کبیرہ والوں کے لیے، حدیث کا مضمون ہے، انہیں بڑے گناہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے. تو اب یہ کہ تو جو سب سے زیادہ بڑا گناہگار ہوگا وہ سب سے زیادہ شفاعت کا مستحق ہوگا، سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا شفاعت کا. تو یہ ذہن بناتے ہوئے پھر اس شعر پر غور کیجئے، تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں. تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے. تو کہنے والے نے یہ کہا، ٹھیک ہے، اب اللہ کرے کہ اس کے دل کے جذبات بھی ایسے ہی ہوں کہ یہ واقعی اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار تصور کرتا ہو، جب ہی بات بنے گی، ورنہ جھوٹ. اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں، جیسے کہ عام طور پہ شعرا کی عادت ہوتی ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، اور دل کے جذبات وہ نہیں ہوتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بارگاہ رسالت میں جو بھی عرض کیا جائے وہ دل کے جذبات ہونے چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، یہ چند واقعات میں نے آپ کو رحمت بھرے سنائے، اور ظاہر ہے کہ اس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوا اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء کرام سے محبت رکھنی چاہیے، اور ان سے محبت ہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوگی. اور معاذ اللہ، کسی نے اولیاء کرام کی بے ادبی کی، گستاخی کی، تنقید کی، تو وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء سے سچی محبت نصیب فرمائے. بھائیو واقعی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع جو ہے اس میں بے شمار نیک لوگ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ مطلب ان کے چہرے ان کے لباس سے آدمی اندازہ کرتا ہے, دل اور باطن تو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا کہ کس کا کیا ہے. تو ہمیں تو حسن ظن سے کام لینا, اور حسن ظن تو بس یہ بھی مقدر والوں کا حصہ ہوتا ہے. جیسے سیدنا ملا جیون رحمت اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم ملا جیون رحمت اللہ علیہ, ان کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ کی زوجہ محترمہ بیوہ ہو گئی. یہ بڑے پریشان ہو گئے. آپ میں سے بھی بہت سارے صاحب بھائی میری بات کا مطلب نہیں سمجھے ہوں گے, ابھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. حضور آپ کی زوجہ محترمہ بیوہ ہو گئی, آپ بڑے پریشان ہو گئے. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, یہ خامخا آپ کو تنگ کر رہے ہیں. آپ بھلا غور تو فرمائیں کہ جب تک آپ کا سایہ سلامت ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ بیوہ ہو کیسے سکتی ہے. جب تک شوہر زندہ ہو بیوی بیوہ ہو ہی نہیں سکتی. بیوہ کہتے ہیں اسی کو ہیں کہ جس کا شوہر مر جائے. تو حضور آپ تو زندہ ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ بیوہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ واقعی سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا کہ میں تو الحمدللہ باقاعد حیات ہوں اور میری بیگم بیوہ کیسے ہو گئی. لیکن کیونکہ یہ خبر جو لایا ہے اس کو بطور مسلمان میں جانتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے, تو بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک مسلمان کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو میں اس لیے پریشان ہوا کہ کہیں یہ سچ تو نہیں بول رہا, یہ جھوٹ تو مسلمان تو جھوٹ نہیں بول سکتا. حدیثوں میں واقعی یہ مضامین ہیں کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے مگر مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن صاحب ایمان بزدل ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. آہ اب بڑا نازک دور ہے تو سچ ختم ہونے لگا.